الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور یہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہا ہے. اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. تو مرضی اللہ رب العزت ہی کی پوری ہوتی ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمیشہ مرضی اللہ رب العزت ہی کی پوری ہو کر رہتی ہے. اس کی مثالیں سن لیجئے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں, اور اسی شوق میں انہوں نے پتہ کھا لیا تھا. اور اللہ تعالی چاہتے تھے کہ ان کو دنیا میں بھیجیں. نتیجہ کیا نکلا؟ مرضی پوری ہوئی اللہ رب العزت کی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ہے, پانی بڑھ رہا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جائے, اور کہہ بھی رہے ہیں یا بنی ارکم معنا, مگر اللہ تعالی نہیں چاہتے. تو بالآخر آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی کے اندر ڈوب ہوا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی پوری. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے لٹا لیا, چھری کو بھی تیز کر لیا. اب ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کروں, چھری بھی چلاتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی مرضی پوری ہوئی. ایک موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ چونکہ منہ سے ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے, میں شہد استعمال نہیں کروں گا. چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو استعمال کرنا چھوڑ دیا, اور اللہ تعالی چاہتے تھے کہ آپ استعمال کرتے رہیں. بالآخر مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی. تو یہ طے شدہ بات ہے, کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی کام ہو, مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. وہ عظمتوں والے ہیں, کبریائی والے ہیں, وہ ہر ایک کو پوچھ سکتے ہیں اور کوئی ان کو نہیں پوچھ سکتا. پروردگار ہیں, لا یسأل عما یفعل, کوئی نہیں پوچھ سکتا ان کو, وہ جس کو چاہے پوچھ سکتے ہیں. چنانچہ جو انسان اللہ رب العزت کے حکم سے ٹکراتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ پہاڑ کے ساتھ جو بندہ سر ٹکرائے تو اس کی اپنی کھوپڑی ٹوٹ جائے, چٹان کا کیا نقصان ہونا ہے؟ یہ سر مارے گا تو اپنا سر پھوڑے گا. یہی حال ہے اس بندے کا جو حکم خدا کو توڑتا ہے, وہ اپنی بربادی کو دعوت دیتا ہے, وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ شیطان نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی تھی، حتیٰ کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، کتنا بڑا مرتبہ اس نے پا لیا تھا. رب کریم کی طرف سے حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. جب اللہ رب العزت نے پوچھا ما منعک الا تسجد، کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، تو اس نے شیطان نے آگے سے ایک لاجک پیش کی کہ اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کی طرف جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا جس میں پستی ہے. انا خیر منہ، میں ان سے زیادہ اعلی ہوں. اب یہ پہلا حکم تھا جو اس نے توڑا، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں توڑا تھا، مگر اللہ رب العزت کا حکم توڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں پہلے اور دوسرے کی بات ہی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ بجلی کو کوئی ہاتھ لگائے تو کہتے ہیں کہ بجلی پہلی مرتبہ کی غلطی بھی معاف نہیں کرتی، اس لیے کہ بجلی ہے. تو بجلی کو ہاتھ لگاؤ تو پہلی غلطی معاف نہیں ہوتی، تو حکم خدا کو توڑنا، پہلی غلطی کی مگر سامنے اس نے لاجک بیان کی. رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے تو مردود ہے. اور پھر آگے عجیب بات کہی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی. ذرا غور کیجئے کہاں طاؤس الملائکہ کا رتبہ، اور کہاں فرمایا کہ قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی. کیوں ایسا ہوا؟ اس نے حکم خدا کو توڑا اور غلطی ماننے کی بجائے آج ایک لاجک دینے لگ گیا. اچھا دوسری طرف دیکھیے، سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، رب کریم نے فرمایا کہ اس درخت کا آپ نے پھل نہیں کھانا، مگر شیطان پیچھے پڑ گیا، اس کو حسد تھا، اس کو کینہ تھا کہ ان کی وجہ سے میں دھتکارا گیا، چنانچہ اس نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں؟ اور آدم علیہ السلام فرشتوں کو دیکھ چکے تھے کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی التحیات میں ہے، اور جو جس حال میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا. وہ دیکھ چکے تھے کہ فرشتے ایسی بندگی کرتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تو ان کے دل میں بھی ایک تمنا تھی کہ میں بھی اللہ کے قرب میں رہوں اور میں بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی بندگی میں رہوں. شیطان نے قسمیں کھائیں وقاسمہما، آدم علیہ السلام اور ام حوا کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائیں کہ بھائی تم اگر اس درخت کا یہ پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جنت سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے. اب ایک ایسی تمنا تھی کہ جو تمنا تو اچھی تھی، مگر اس وقت یہ بات ذہن میں نہ رہی کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے، چنانچہ پتہ کھا لیا. اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں وہ فرماتے ہیں ولم نجد لہو ازما، ہم نے ان کے دل میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یاد تھا کہ منع کیا اور پھر سوچا کوئی بات نہیں میں کر لیتا ہوں، نہیں، وہ بھول ہی گیا تھا. بات ہی ذہن سے نکل گئی تھی. ہم اپنی زندگی میں بارہا بھولتے ہیں, ذہن میں چیز نہیں رہتی. تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں بات نہ رہی اور انہوں نے ایک اچھی نیت کو سامنے رکھ کے کام کو کر لیا. اللہ نے فرما دیا کہ انہوں نے ارادے سے نافرمانی, انٹینشنلی نافرمانی نہیں کی, ڈس اوبے نہیں کیا. اب جب کر لیا تو رب کریم نے پوچھا کہ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ فوراً احساس ہو گیا, کوئی جواب نہیں, کوئی لاجک نہیں, کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں. سمپل ایک بات یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور تو اگر ہمیں مغفرت نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم تو خسارہ اٹھانے والے. تو آدم علیہ السلام کا معافی مانگ لینا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے نزول کا سبب بنا. اللہ تعالیٰ نے غلطی تو معاف فرما دی, ہاں یہ کہا کہ اب تم دنیا میں جاؤ اور وہاں زندگی گزارو, اس کے بعد میرے پاس آؤ گے. تو دو معاملے ہمارے سامنے ہیں, شیطان نے بھی حکم توڑا مگر اس نے تکبر کی وجہ سے توڑا, عجب کی وجہ سے توڑا, خود پسندی کی وجہ سے توڑا. اور جب اس کو غلطی کا احساس دلایا گیا تو بجائے غلطی ماننے کے اکڑ دکھائی. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کے دربار سے دھتکار دیا گیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک حکم ٹوٹا مگر بھولے میں, نیت تو نہیں تھی, غلطی ہو گئی. جب احساس دلایا گیا تو فوراً سٹریٹ اوے جھک گئے, معافی مانگ لی, اللہ کے سامنے عاجزی دکھائی. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اب یہاں سے دو عمل جاری ہوئے کہ دنیا میں جو انسان اللہ کے احکام کو توڑیں گے ہلکا سمجھتے ہوئے, معمولی سمجھتے ہوئے, بات ہی کوئی نہیں, کیا فرق پڑتا ہے جی, کیا ہو گیا, ان وجوہات کو ذہن میں رکھ کے اگر حکم خدا کو توڑیں گے تو وہ شیطان کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے. اور اگر غلطی کا ان کو احساس دلایا جائے تو وہ پھر نہ مانے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, مزاج ہوتا ہے میں نہ مانوں, چنانچہ ان کو بتاؤ آگے سے نہیں مانتے. اللہ کی شان دیکھو, آج کل تو یہ مزاج عام ہوتا جا رہا ہے. بیوی میں نہ مانوں, لاجک دیتی رہتی ہے. خاوند کوئی بات کر دے وہ کہے گی میرا مشورہ زیادہ بہتر ہے. ہر گھر کے اندر یہ لاجکس چل رہی ہیں, یہ آرگومنٹس چل رہے ہیں. آج کے مسلمانوں کی زندگیوں کو ذرا غور سے دیکھو تو آپ کو ہر میاں بیوی آرگومنٹس دیتے نظر آئیں گے. بیوی ایک بات مان لے گی تو دو نہیں مانے گی, دو مان لے گی تو تیسری میں ثابت کرے گی کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہمارا ایک مزاج بن گیا لاجک دینے کا, آرگومنٹس دینے کا یا نہ ماننے کا, یہ شیطانی مزاج ہے. اور مادیت پرستی کی وجہ سے, روحانیت پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اچھا اس میں صرف برے شامل نہیں ہیں کہ فاسق فاجر سب ایسے ہو, نہیں, نیک بھی شامل ہیں, جو نمازی ہیں, جو دین کا کام کرنے والے ہیں, جو تہجد پڑھنے والے ہیں, ذکر کرنے والے ہیں, علم سیکھنے والے ہیں, اس کے مرتکب وہ بھی ہوتے ہیں. کیوں, کام تو کر لیتے ہیں پھر آگے میں نے یہ کام اصل میں اس وجہ سے کیا تھا. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل کام کرے گا تو شرمندہ ہو کر گناہ سمجھ کر کرے گا, مجرم سمجھ کے کرے گا اپنے آپ کو, اور فرماتے ہیں کہ طالب علم کام کرے گا تو جسٹیفائی کر کے کرے گا, اور کام کو جسٹیفائی کر کے کرنا اس کو اور بڑا گناہ بنا دیتا ہے. اپنا واقعہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آ گیا. ایک جگہ میلہ لگتا تھا, الٹے سیدھے کام ہوتے تھے, عمر چھوٹی تھی تو میرے دل میں خیال آیا ذرا دیکھیں تو صحیح میلے میں کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں میلہ دیکھنے چلا گیا, جب بڑوں کو پتا چلا تو پوچھا استاد نے کہ بھئی کیوں گئے تھے, تو فرمانے لگے میں نے لاجک گھڑی کہ میں چونکہ عالم بن رہا ہوں اور عالم بننے کے بعد لوگ مجھ سے میلے کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے پتا ہونا چاہیے وہاں کیا ہوتا ہے. تو طالب علم اگر کام کرے گا تو شیطان اس کو لاجکس دلوائے گا, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. آج اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بندگی کچھ اور ہے, وہ سر جھکا دینے کا نام ہے, سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے, کوئی لاجک نہیں چلتی وہاں. بس اتنا پتا چلے کہ یہ حکم خدا ہے, بندہ سر جھکا دیتا ہے, وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے, حرام کو حرام سمجھتا ہے. لیکن جب نفس کا غلبہ ہو, شیطان پیچھے پڑا ہوا ہو, غالب ہو طبیعت کے اوپر, تو پھر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ با برہمن با مسلمان اللہ اللہ, با برہمن رام رام, کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے مقبول بندوں کی فہرست میں بھی شامل رہوں. این خیالست و محالست جنوں, یہ پوسیبل ہی نہیں ہے. چنانچہ جب غلطی کوئی یاد دلائے, احساس دلائے یا خود احساس ہو, تو غلطی کو مان لینا, تسلیم کر لینا, یہ ایک بڑی اچھی صفت ہے. ہم یہ کہنے کی عادت ڈالیں غلطی ہوئی معاف کر دیجئے, آج ہم نہیں کہتے. ویسے تو آپ دیکھیں تو دنیا سوری سوری کرتی پھر رہی ہے, ذرا ذرا سی بات پہ سوری, مگر دین کے معاملے میں بھی ہم سوری کیوں نہیں کرتے؟ یعنی مخلوق سے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سوری کہنے کی عادت بنا لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے سوری کہنے کی عادت کیوں نہیں بناتے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوری کرنا, اسی کو تو توبہ کہتے ہیں, اسی کو تو استغفار کہتے ہیں, اسی کو ندامت کہتے ہیں. تو آج یہ عادت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا مزاج ماننے والا بنایا تھا, شروع سے مزاج ہی ایسا بنایا. فرمایا اسمعوا واطیعوا, سنو اور مانو. اتنا ماننے کی عادت تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, ایک پاؤں اندر رکھتے ہیں, تو نبی علیہ السلام کے پاس جو صحابہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ, اور ان کے کانوں میں آواز پڑی, وہیں بیٹھ گئے. ایک پاؤں مسجد کے اندر دروازے کے اور ایک پاؤں دروازے سے باہر, وہیں بیٹھ گئے. کسی نے دیکھا اس حال میں, اس نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمانے لگے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی اجلسو, بیٹھ جاؤ, اب تسلیم کے سوا چارہ نہیں تھا, میں وہیں پر بیٹھ گیا. ایسا مزاج بنا دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھئی جب بتا دیا گیا یہ حکم خدا ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے, تو بس آگے چوں چراں کا کیا مطلب. یہ جو چوں چراں کی عادت ہے یہ شیطانی صفت ہوتی ہے, یہ شیطانی معاملہ ہوتا ہے. آج کل تو ہم نے دیکھا کہ عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی, اور اگر کہہ دو نا کہ جی شریعت نے پردے کا حکم دیا, وہ جی پردہ تو نظر کا ہوتا ہے. بھئی پردہ نظر کا ہوتا ہے, پھر تمہیں کپڑے پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ जब नजर का ही पर्दा बना लिया तो फिर बाकी भी क्यों पहने हुए हैं? और जी चेहरे का पर्दा तो नहीं है। बजाय इसके कि मसले को समझें और उस पर अमल करें, अपनी लॉजिक पेश करनी शुरू करते हैं। और जी शरीयत ने ऐसा क्यों कहा है? भाई एक नौकर हो और बादशाह के हुक्म पर वो आगे से क्वेश्चन करे कि बादशाह ने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या हशर होगा? उसी वक्त उठा के फेंक दिया जाएगा ना बाहर कि तुम तो खाक रोब हो झाड़ू देने वाले और तुम बादशाह के हुक्म पे पूछते हो कि ऐसा क्यों कहा। हमारा हाल वही है, हैं हमारी हैसियत खाक रोब जैसी और हुक्म खुदा को सुन के कहते हैं शरीयत ने ऐसा क्यों कहा। जी आखिर जी इसमें क्या लॉजिक है भाई? इस तरह अगर हम अपनी तबीयत को बना लेंगे तो हम सीधा जहन्नम जाएंगे। ये शैतानी रास्ता है और इसके ऊपर इंसान अल्लाह के दरबार से मर्दूद होता है। हमें मानने की सिफत अपनानी है, सुनना और मानना। मशाइख ने फरमाया कि सुनना और मानना इसके चार दराजात हैं। सुनने की तौफीक भी अल्लाह जिसको चाहते हैं दे देते हैं। वलौ अलिम अल्लाह फीहिम खैरल असमाअहुम, अगर अल्लाह उनमें खैर देखते सुनने की तौफीक अता कर देते। तो चार दराजात हैं। सबसे पहला कि न बात को सुनना और न बात को समझना, ये काफिरीन का मामला होता है, मुशरिकीन का मामला होता है। न वो बात को सुनते हैं और न ही वो बात को समझते हैं। एक होता है कि सुनते तो हैं समझते नहीं है, ये मुनाफिकीन का मामला होता है। सुनते तो हैं मगर समझते नहीं है, तो ये मुनाफिकीन का मामला। बाज़ औक़ात इंसान सुनता भी है समझता भी है मगर अंदर की खबासत की वजह से अमल नहीं कर पाता, ये फासिकीन का मामला होता है। और इंसान सुने भी सही समझे भी सही अमल भी करे, ये मोमिनीन का मामला होता है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये नेमत मांगनी है कि अल्लाह हमें सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इसलिए तो जहन्नमी जहन्नम में जल रहे होंगे तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं आया था, तुम्हें अल्लाह की तरफ कोई बुलाने वाला नहीं आया था, कोई डराने वाला नहीं आया था कि ऐसी आग के अजाब से तुम डरो बचो। आगे से जवाब देंगे लव कुन्ना नस्माओ, ए काश अगर हम सुनते, औ ना आकिलू, या हमारे अंदर अकल की रत्ती होती हमने समझा होता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो हम जहन्नम वालों में से ना होते। इसका मतलब है कि जहन्नम में वही जाएगा या तो सुनता ही नहीं और समझता ही नहीं, या सुनता तो है समझता नहीं है। अल्लाह ताला से दोनों नेमतें मांगे, अल्लाह सुनने की भी तौफीक अता फरमाए, समझने की भी तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हुक्म खुदा है, एक ही उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या? कि जी हाजिर, लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, जो आपका हुक्म सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए, जो मालिक हुक्म फरमा दें, इसी का नाम बंदगी है। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाते थे कि मुझे बंदगी एक गुलाम ने सिखाई, तो किसी ने कहा कैसे? फरमाने लगे कि मैं गुलाम को लाया तो मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारा नाम, कहने लगा जो आप पुकारे वही मेरा नाम। मैंने कहा तुम्हारा काम, जो आप जिम्मे लगाए वही मेरा काम। تمہارا لباس جی آپ جو پہنائیں گے وہی میرا لباس, بھئی تمہارا کھانا جو آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا. کہنے لگے کہ اس بچے نے مجھے بندگی سکھا دی کہ بندہ اسے کہا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح جو مالک کا حکم ہم حاضر, ہم تو ماننے کے لیے ہیں. جب ذہن یہ بنا لیں گے تو پھر نیکی کرنی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی, اور ایسا کرنے کے لیے اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں رب کریم کتنے عظیم ہیں کہ جب مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے, اس میں چار مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں چار مرتبہ کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ چار چیزیں ہیں, ہوا پانی آگ اور مٹی, ہر ایک کی اپنی ایک طاقت ہے اور ہر ایک کی اپنی مخلوق ہے. ہوا کے اندر کتنی طاقت ہے؟ اللہ اکبر, قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا, ان کو پٹخ پٹخ کے زمینوں پہ مار دیا گیا. آج بھی ٹورنیڈو اگر کسی جگہ آ جاتا ہے تو مکانوں کی چھتیں اڑا کے لے جاتا ہے. یہ آگ, یہ ہوا کا اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے, اتنی طاقت ہوتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر ٹورنیڈو آیا اور اس نے ایک گاڑی کو, کار کو اٹھا کر 300 کلومیٹر دور جا کر پھینکا. پتا کیسے چلا؟ کہ تھوڑی دیر پہلے اس کار والے کا کو ٹکٹ ملی تھی, تو اس کی گاڑی میں ٹکٹ پڑی ہوئی تھی, تو ادھر بھی ٹائم مجگا ہوا تھا اور ٹورنیڈو نے اس کو اٹھایا, اٹھا کے 300, اصل میں اس کا ڈایا میٹر ہی 300 کلومیٹر تھا. اب بتائیے کہ کتنی طاقت ہوگی کہ کار کو اٹھا کر 300 کلومیٹر دور پھینک دیا. پانی کے اندر بھی طاقت ہے, پانی کی طاقت کو سمجھنے کے لیے تو سونامی کا نام ہی کافی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کتنے ملکوں کا نقصان ہوا اور جانوں کا نقصان ہوا اور مال کا نقصان ہوا. ہوا کے اندر طاقت, پانی کے اندر طاقت, اسی طرح آگ کے اندر بھی طاقت ہے. اوہ, بعض ملکوں میں جب آگ لگتی ہے ایک ایک سال ان کو بجھانے کی کوشش ہوتی رہتی ہے, آگ نہیں بجھتی. ہم ایک مرتبہ رشیا کا سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ ہم نے ایک آگ کا شعلہ دیکھا جو ممکن ہے 4 سے 5 فرلانگ اونچا ہوگا, اتنا اونچا آگ ہی آگ. تو ساتھی نے کہا کہ جی یہاں اصل میں تیل کا کنواں تھا, جب اس کو کھودا گیا تو اس میں گیس تھی پہلے, تو غلطی سے اس میں آگ لگ گئی. اب وہ اتنی تیز رفتاری سے اس کا اخراج ہو رہا ہے کہ آگ اب بجھتی ہی نہیں, اس کو کئی سال گزر چکے ہیں. حتیٰ کہ ملک نے دوسرے ملکوں کو آفر کی کہ جو اس آگ کو بجھائے گا نکلنے والے تیل میں 50% اس کا شیئر رکھا جائے گا, اور دنیا کے آگ بجھانے والے سب لوگوں نے اپنی ہمتیں لگا لیں, آج تک اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکا. آگ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے, مٹی کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے. آپ دیکھو کبھی ارتھ کو ایک آئے تو حال کیا ہوتا ہے, یا اللہ. ہمیں ایک مرتبہ 1993 میں کیلیفورنیا کا سفر کرنے کا موقع ملا, اس وقت وہاں پر ایک زلزلہ آیا تھا جس نے پلوں کو اس طرح اٹھا کے پھینکا تھا جیسے بچہ کینڈی کھا کر باقی چیز کو پھینک دیتا ہے. ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ زمین کے اوپر, ہم نے زمین کے اندر گہری دراڑ پڑی ہوئی خود دیکھی, तो वहां से गुजरते हुए हमने बोर्ड के ऊपर देखा, लिखा हुआ था ओह गॉड, बड़ा सारा। फिर दूसरी जगह लिखा हुआ था ओह गॉड। तो मैंने अपने साथी से पूछा भाई ये लफ्ज क्यों लिखा हुआ है? उसने कहा कि जी यहां जमीन का वो एरिया जिसमें दराड़ पड़ चुकी है उसी के ऊपर सारे सिंगर रहते हैं, गेज रहते हैं, और सब जितने उल्टे शैतानी काम हैं वो उसी इलाके में हैं। और अब फोरकास्ट ये है कि एक और जलजला आएगा, उसका नाम रखा गया है बिग वन। अगर वो बिग वन आ गया तो ये जमीन का टुकड़ा पूरा ही समुंदर में चला जाएगा। लोगों ने पादरियों की तरफ रुजू किया तो उन्होंने कहा खुदा को याद करो। अब खुदा को याद करने के लिए मोटी यानी बड़ी बड़ी जगहों पर वाज़ह तौर पर लिखा गया ओह गॉड, ताकि अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हवा की ताकत अपनी, पानी की अपनी, आग की अपनी, मिट्टी की अपनी। तो जब अजान में चार मर्तबा अल्लाह अकबर कहा जाता है तो यह दावत दी जाती है कि ओ बंदो आओ उस परवरदिगार की तरफ जिसकी ताकत पानी की ताकत से भी ज्यादा, हवा की ताकत से भी ज्यादा, आग की ताकत से भी ज्यादा और मिट्टी की ताकत से भी ज्यादा, तुम्हें वो परवरदिगार अपनी तरफ बुला रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत को अपने सामने बिठाएं, फिर उनके हुक्मों पे चलना आसान होगा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अल्लाह की अजमत को अजीब अंदाज से बयान किया, सुभान मल्लम यजअल लखल्क़िही सबीलन इल्ला बिलइज्ज़ अम मारफती। पाक है वो जात जिसने अपने तक पहुंचने के लिए इज्ज के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बनाया। कैसी अल्लाह की अजमत सामने आती है कि पाक है वो जात जिसने अपने तक पहुंचने के लिए इज्ज के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बनाया। और सैयदना अली करम अल्लाह वजहू भी एक अजीब बात फरमाते थे कि अल्लाह मेरे लिए यही इज्जत काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है, मेरे लिए यही इज्जत काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है, और मेरे लिए यही फखर काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। तो हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी इज्जत अफजाई और क्या हो सकती है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह जालल इज्जत वल वकार लिमन ताबा अमरी, कि जो मेरी इत्तबा करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इज्जत और वकार से नवाजेगा। वजअल जिल्ला वस्सगार लिमन खालफ अमरी, और जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला उसको जिल्लत और उसको रुसवाई अता फरमाएंगे। अब यह तयशुदा बात है कि जो बंदा शरीयत के ऊपर चलेगा इज्जतें पाएगा, जो शरीयत से टकराएगा वो दुनिया में ही जलील हो जाएगा। हम इसकी मिसालें देखते फिरते हैं खुद अपनी आंखों से। अगर माजी बईद में देखना है तो फिरौन की मिसाल देख लीजिए। बहुत एस्टेब्लिश्ड हुकूमत थी उसकी, बड़ा नाज था उसे अपने आप पाशी के निजाम पर। कौम को खिताब करते हुए कहते या कौम अलैसली मुल्क मिस्र वहादहिल अनहार तजरी मिन तहती। देखा कितना मान था उसको, और अल्लाह की शान देखे कि जिन दरियाओं पे उसको मान और नाज था अल्लाह ने उसी दरिया में डबो के मारा। तो ये नाज था ना, जरा हम तुझे उसी में डबो के मारेंगे तुम्हें पता चल जाएगा। कारून को देखो कि इतना माल था, कहता था कि ये पैसा मैंने ऐसे नहीं कमाया, बड़ी मेहनत से कमाया है। उतीतहु अला इल्म मिन इंदी, अल्लाह ने मुझे मियां कैपेबिलिटीज दी हैं, मेंटल आईक्यू लेवल दिया है, और मैंने अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी ऐसी बनाई और डील ऐसी की कि पैसा कमाया, मुफ्त में थोड़ा मिला है, उसको पैसे पे मान था कि देखें अल्लाह ने पैसे समय तो उसको जमीन के अंदर धसा दिया। कौम आद को देखिए, उनको अपनी ताकत पे बड़ा नाज था, कहा करते थे मन अशद मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज्यादा ताकत वाला, और अल्लाह ताला ने तस्दीक की, फरमाया लम युखलक मिसलुहा फिल बिला, उन जैसी ताकत वाली कौम फिर दुनिया में नहीं पैदा हुई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिल आखिर उनको बर्बाद फरमा दिया, चूंकि वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे। एक कौम थी वतन हितून मिनल जिवाले वयूता, पहाड़ों को खोद के घर बनाती थी, साले अले इस्लाम की कौम। इस आजिज को एक मर्तबा उस जगह जाने का मौका मिला, हैरान था पहाड़ों को खोद के कैसे उन्होंने ऊंचे ऊंचे घर बनाए हुए थे। अकल हैरान हो जाती है, अनोखी चीज नजर आती है, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनका नाम मिटा दिया। अल तो हिस्सो मिन हम मिन आहदिन औ तस्मा लहुम रिक्ज़ा, आज किसी की बात ही नहीं है याद किसी का। वकअय्यिम मिन क़रियतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा वरुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदा वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा फज़ाकत वबाल अम्रिहा वकाना आक़िबतु अम्रिहा खुसरा। देखा, कुरान मजीद में क्रिस्टल क्लियर लफ्ज़ों में बताया गया कि तुमसे पहले बहुत सारी कौमें आईं, किसी को माल पे नाज था, किसी को आपाशी के निजाम पे नाज था, किसी को ताकत पे नाज था, लेकिन जो हमारे हुक्मों से टकराया हमने सबका नामो निशान ही मिटा दिया। ये वाकयात क्यों बयान किए गए? हमें सबक दिलाने के लिए, इबरत दिलाने के लिए कि अब तुम्हारी बारी है, सोच लो अगर उन्हीं के रास्ते पे चलोगे तो अंजाम भी वही होगा। इसलिए नाफरमानी की बजाय अल्लाह ताला की फरमा बरदारी वाला जहन बनाओ। इसलिए कुरान मजीद में ये वाकयात फरमाए गए। चुनाचे रब्बे करीम फरमाते हैं फलम्मा आसफूनन तकमना मिनहुम, जब उन्होंने हमें मुतअस्सिफ किया यानी हमारे हुक्मों पे अमल न किया, इंतकमना मिनहुम, फिर हमने उनसे इंतकाम लिया। या अल्लाह, जब रब्बे करीम इंतकाम लेने पे आ जाएं, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, फरमाते हैं मुजरिमों से हम इंतकाम लेते। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, फिर तेरे रब ने उनके ऊपर अजाब का कोड़ा फेंका, इन रब्बका लबिल मिरसाद, फरमाया वे यूसिकु साकहु अहद, फरमाया अन्नी उअज़्ज़िबहु अज़ाब अल्लाह उअज़्ज़िबहु अहद मिनल आलमीन। तो रब्बे करीम अल्लाह अकबर अगर जलाल में आ जाएं तो अजीब, बंदे का हशर हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हुक्म खुदा की अजमत अपने दिलों में बिठाएं, और जहां अमल सामने आए कि ये खुदा का हुक्म है, बस झुका जाए। हां, अगर बतकाज़े शैतानियत या नफसानियत हम गलत कर बैठे तो मुजरिम तो समझे, फिर लॉजिक तो पेश ना करें ना। लॉजिक पेश करने से तो शैतान का हशर होगा ना, कि अल्लाह से दरबार से धुतकार दिए जाएंगे, हमेशा हमेशा लानते बरसेंगी। तो पहला कदम हुक्म खुदा के सामने सर झुका देना, और अगर कहीं कोताही हो तो अपने गुनाह का इकरार कर लेना, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन कह दिया था रब्बना ज़लमना अनफुसना। इंसान अपने अमलों पे नाज न करे, قرآن مجید میں ایک مثال ہے، اس کو پڑھتے ہوئے نا دل کانپ جاتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا، بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد زاہد تھا، سوما میں ہر وقت عبادت کرتا تھا. روایات میں آتے ہیں 400 سال عبادت کی، حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بن گیا. مستجاب الدعوات کا کیا مطلب؟ جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی، جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی. اب ذرا دیکھیے، اس درجے پر پہنچنے کے بعد پھر اس نے نفس پرستی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس نے اپنی نفس کی پیروی کی، پھر کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مانند ہے. یہ لفظ پڑھتے ہوئے نا کانپ جاتا ہے بندہ کہ اللہ، 400 سال تو سجدے کیے تھے نا اس نے، 400 سال تو نمازیں پڑھی تھی نا اس نے، سجدے کیے تھے نا آپ کے سامنے، 400 سال سجدوں کے بعد اگر نفس کے پیچھے چلا تو آپ پھٹکار دیتے ہیں، ہمارے پلے تو کچھ ہے بھی نہیں. تو اس لیے اول تو یہ کہ حکم خدا کے سامنے سر جھکا دیں، اور دوسرا قدم یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو اقرار کرنے میں دیر نہ کریں. جس نے غلطی کو اقرار کرنے کی بجائے آگے کٹ حجتی کی، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، یہ یوں ہوتا تو کیسا تھا، اس نے اپنے لیے بربادی کا دروازہ کھول لیا. اس لیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اے دوست، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کا تم گناہ، جس کے حکموں کا تم انکار کر رہے ہو، جس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی عظمت کو دیکھو. اب دیکھیں نا، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا جی میں نے بادشاہ کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی. سننے والا کہے گا بھئی بادشاہ کی بدتمیزی تو تھوڑی بھی تھوڑی نہیں ہوتی، بدتمیزی تو بدتمیزی ہے. تو انسان یہ کہے جی میں نے اللہ کا حکم تھوڑا سا توڑا، نہیں. عظمت خدا کو سامنے اگر رکھیں گے تو پھر انسان گناہوں سے ہمیشہ دور رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا. فرماتے ہیں ویحذرکم اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. تو ایک اصول بنا لیں کہ شریعت کے حکم کے سامنے عقل کو استعمال مت کریں. آج عقل کا زمانہ ہے، اور نفس ایسا انسان کا خبیث ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا غلطی ماننے کی بجائے کاؤنٹر کوسچن. چنانچہ آج یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے اندر مرض عام ہوتی جا رہی ہے. آپ ان کو کہیں نا جی کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، وہ جی شریعت کے اس حکم میں آخر کیا لاجک ہے؟ یہ چیز نقصان دہ ہے. اس لیے آج اس عنوان کے اوپر بات کرنی ضروری سمجھی گئی کہ ہم تسلیم کرنے والا مزاج اپنا بنائیں. بس حکم خدا ہے، بات ختم. ہمارا کام ہے بندگی کرنا، جھک جانا. لوگ دفتر چلاتے ہیں نا تو دفتر چلانے کے لیے اصول بنا دیتے ہیں کہ یہاں پولیٹکس نہ ہو، کوئی لیگ پولنگ نہ ہو، کوئی فلاں نہ ہو. چنانچہ ایک دفتر میں ہم نے ایک سائن لگا ہوا دیکھا تو اس میں انہوں نے دو رول لکھے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے دو رول لکھے ہوئے تھے. لکھا ہوا تھا رول نمبر 1، باس از آلویز رائٹ. رول نمبر 1، बॉस इज ऑलवेज राइट। और नीचे लिखा हुआ था रूल नंबर टू, इफ बॉस इज रॉन्ग सी रूल नंबर वन। अब देखिए, दुनिया का निजाम चलाना है और उसके लिए लोग कानून बनाते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट और रूल नंबर टू, इफ बॉस इज रॉन्ग सी रूल नंबर वन। तो भाई कायनात का निजाम भी तो रब ने चलाना है ना, इसलिए जहन बना लें कि जो शरीयत ने कहा बस सच है, समझ में आए तो भी सच है, ना समझ में आए तो भी सच है। इसको बंदगी कहते हैं और ये चीज है जो इंसान को गुनाहों से बचा लेती है। लिहाजा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन के हवाले से फरमाया कि चार बातें लोहे की लकीर हैं, जब उनको आजमाओगे सच्चा पाओगे। चार बातें लोहे की लकीर हैं, जब आजमाओगे उनको सच्चा पाओगे। पहली बात फरमाई कि जो इंसान फर्ज अदा करने में सुस्ती करेगा वो अल्लाह की हिमायत से महरूम हो जाएगा। जो इंसान फर्ज के अदा करने में सुस्ती करेगा तो क्या होगा, अल्लाह ताला की हिमायत से महरूम हो जाएगा। अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत उसके साथ नहीं होगी। तो जो इंसान फर्ज के अदा करने में सुस्ती करेगा तो क्या वबाल होगा कि अल्लाह ताला की हिमायत से महरूम कर दिया जाएगा। और जो इंसान सुन्नत की पैरवी में सुस्ती करेगा वो क्यामत के दिन शफात से महरूम कर दिया जाएगा। और तीसरी बात फरमाते हैं कि जो शख्स अपने वालदेन को राजी करेगा और उनकी दुआएं लेगा, अल्लाह उसके दुनिया के रिज्क में बरकतें डालेंगे। जो मां बाप की दुआएं लेगा और उनको खुश करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया के रिज्क में बरकतें डालेंगे। और जो इंसान अपने शेख को राजी करेगा अल्लाह उसको ईमान पर मौत अता फरमाएंगे। ये चार बातें वो फरमाते हैं लोहे की लकीर है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के सामने झुकना सीखना है, अपने आप को यह सबक बार बार याद दिलाना है। बंदगी किसको कहते हैं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान महमूद गजनवी और अय्याज के तीन वाकयात लिखे हैं, बड़ी अजीब कहानियां लिखी हैं। फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद एक नेक बादशाह था, उसके पास एक देहाती नौजवान आ गया, उसका ताल्लुक देहात से था, तालीम भी नहीं थी, कुछ ऐसी तरबियत भी नहीं थी, मगर बादशाह के दरबार में आके जब खिदमत पे लगा तो उसने इतनी अच्छी खिदमत करनी शुरू की कि थोड़े दिनों में बादशाह की आंखों में बड़ा दर्जा पा गया, बादशाह ने अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लिया। अब जो पहले से मुकर्रबीन थे ना वो बहुत जेलस होते थे, हम बड़े खानदानों वाले और बड़ी अकल समझ वाले तालीम वाले, हम बादशाह के मशीर थे, ये कल का नौजवान पता नहीं कहां से आ गया देहात से उठ के कि बादशाह की इसके ऊपर बड़ी खास नजर पड़ती है। चुनाचे उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम बादशाह से मौका मिलने पे बात करेंगे। उन्होंने बात की कि बादशाह सलामत, जो मोहब्बत की नजर उसकी तरफ उठती है वो हमारे ऊपर नहीं उठती, हसब में हम अच्छे, नसब में हम अच्छे, माल में हम अच्छे, अकल में हम अच्छे, लेकिन मोहब्बत की नजर उसको जो मिल गई वो हमें नहीं मिल रही। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा मैं किसी मौके पे इसका जवाब दूंगा। अब बादशाह ने क्या किया कि एक फल मंगवाया जो बहुत कड़वा था, कई फल बहुत कड़वे होते हैं खाए भी नहीं जाते, तो इंटेंशनली उसने ऐसा फल मंगवाया जो बहुत बिटर टेस्ट रखता था। काशें बनवाई और काशें उन सब लोगों में तकसीम कर दी जो एतराज करने वाले थे, और अय्याज भी वहीं बैठा था। तो जिस जिस को वो काश मिली उसने मुंह में डाला, थू थू। बादशाह सलामत बड़ा बहुत कड़वा, तोबा तोबा बहुत कड़वा। सब ने अपने मुंह से वो फल निकाल दिया और कहा कि बादशाह सलामत ये बहुत कड़वा है। तो बादशाह ने जब अय्याज को देखा तो वो मजे से खा रहा था। तो बादशाह ने उससे पूछा कि अय्याज ये काश मीठी है जो इतने मजे से खा रहे हो? उसने कहा बादशाह सलामत है तो कड़वी, खाते क्यों जा रहे हो? उसने कहा बादशाह सलामत मेरे दिल में यह बात आई कि जिस बादशाह के हाथों से मैं जिंदगी भर मीठी चीजें लेके खाता रहा, अगर आज मुझे कड़वी भी मिल गई तो मैं इसको वापस कैसे करूं? उम्र भर मीठी चीजें लेके खाता रहा, आज कड़वी भी मिल गई तो वापस कैसे करूं? काश कि ये चीज हमारे अंदर आ जाती कि जिस परवरदिगार की नेमतों से सारी जिंदगी हम एंजॉय करते रहते हैं, अगर कभी कोई उसकी तरफ से आजमाइश की घड़ी भी आ जाए तो हम फिर शिकवा क्यों करते? खैर, बात आई गई हो गई। अब बादशाह ने सोचा कि भाई ये लोग जो बहुत एतराज करने वाले थे ना, इनके सामने कोई और ऐसा हीला करना चाहिए कि जरा इनको बात समझ में आ जाए। तो एक दिन बादशाह आया और उसने कहा कि देखो भाई, आज मैं तुम सब की अकल का इम्तिहान लूंगा, तुम्हारा आईक्यू लेवल देखूंगा क्या है, और मैं देखता हूं कि कौन इसमें पास होता है। अब जब बता दिया तो सब बड़े मोहतात हो गए। बादशाह ने एक मोटा सारा हीरा दिखाया, देखो ये कितना कीमती है, कितना चमकदार है और इतने कैरेट का है, और एक हथौड़ा भी साथ दिया। और पहले को कहा कि जी ये जरा हीरा जो है तोड़ के दिखाओ। अब वो समझ रहा था कि बादशाह ने हमसे इम्तहान लेने हैं हमारी समझदारी का। तो उसने कहा बादशाह सलामत ये हीरा तो बहुत कीमती है, इतने कैरेट का, और बिल्कुल बेऐब है, कोई फला नहीं, फला लेस है, लिहाजा इसको तो नहीं तोड़ना चाहिए। बादशाह मुस्कराया, कहने लगा हां बहुत अच्छा। तो वो समझा कि भाई मैंने बादशाह को कन्विंस कर दिया, चुनाचे दूसरे को दिया, उसने भी इसी किस्म की लॉजिक, तीसरे को दिया उसने भी लॉजिक। जितने एतराज करने वाले थे सबको हीरा हथौड़ा देते रहे, वो यही लॉजिक देते रहे और माजरत करते रहे, हत्ता के बादशाह ने वो हीरा अय्याज के हाथ में पकड़ाया। जब अय्याज को कहा अय्याज इसे तोड़ो, अय्याज ने उसको नीचे फर्श पे रखा, दे के मारा हथौड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब जब इतने कीमती हीरे के टुकड़े हो गए तो वो तो सारे खुश हो गए, आज इसका गंवारपन खुला, इसकी जहालत खुली, बेवकूफ, क्या पता इसको ये कितनी कीमती चीज थी। तो वो एक्सपेक्ट करने लगे कि आज तो बादशाह इसको धक्का दे देगा दरबार से। तो जब हीरे के टुकड़े हो गए तो बादशाह ने उसकी तरफ देख के कहा, अय्याज तूने हीरे के टुकड़े कर दिए इतने कीमती हीरे के? तो अय्याज ने आगे से सिंपल सा आंसर दिया कि बादशाह सलामत आपने मुझे हुक्म दिया था हीरे को तोड़ दो। अब मेरे सामने दो ऑप्शन थी, या तो इतने कीमती हीरे को तोड़ देता, या फिर मैं इनकार करता तो आपके हुक्म को तोड़ देता। मेरी नजर में आपका हुक्म ऐसे सैकड़ों हीरों से ज्यादा कीमती था, लिहाजा इसको कम कीमत समझते हुए मैंने आपके हुक्म को नहीं तोड़ा, मैंने हीरे को तोड़ दिया है। तो भाई जितना अय्याज के दिल में बादशाह के हुक्म का एहतराम था, काश हम बंदों के दिल में परवरदिगार के हुक्म का ऐसा एहतराम आ जाता है। ہم خواہشوں کو توڑ دیں، تمناؤں کو توڑ دیں، اپنی امیدوں کو توڑ دیں، ہم کبھی بھی حکم خدا کو نہ توڑیں۔ تیسرا واقعہ لکھا کہ ایک دن ایک معترض جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کا زیادہ ہے نا چہیتا ایاز، ہمیں لگتا ہے کہ یہ خزانے سے چیزیں چراتا ہے، ہمیں تو شک ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے ہے؟ اس نے کہا جی ایک جگہ کلوزٹ بنائی ہوئی ہے اس نے، اور یہ صبح و شام اس کلوزٹ کا دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھتا ہے، چابی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ تو بادشاہ سلامت، ہمیں تو پکا شک ہے کہ آپ کے خزانے سے اس نے قیمتی چیزیں چرا کے رکھی ہیں اور یہ صبح و شام دیکھتا ہے ان کو۔ بادشاہ نے اسی وقت ایاز کو بلوا لیا، لوگوں کے سامنے پوچھا ایاز تمہاری کوئی کلوزٹ ہے ایسی؟ جی۔ تالا لگا کے رکھتے ہو؟ جی۔ صبح شام کھول کے دیکھتے بھی ہو؟ جی۔ لو چابی اس کی۔ ایاز نے چابی نکال کے دے دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور کلوزٹ میں جو کچھ پڑا ہے سب اٹھا کے یہ کہ لے کے آؤ۔ اب جب وہ گیا تو ایاز تو مطمئن کھڑا رہا، مگر معترضین بڑے خوش ہوئے، آج پکڑا گیا، آج سمجھ لگے گی بادشاہ کو یہ کیسا بددیانت انسان۔ تھوڑی دیر گزری تو جو گیا تھا وہ تالا کھول کے کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک پرانا سا لباس ہے اور ایک پرانا سا جوتا رکھا ہوا، اور کچھ بھی نہیں۔ بڑا حیران ہوا، اس کو یہ صبح بھی دیکھتا ہے، شام بھی دیکھتا ہے۔ وہ اس کو لے کے بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ سلامت، کلوزٹ میں یہ دو چیزیں تھیں۔ بادشاہ نے کہا ایاز بس یہی کچھ تھا؟ جی یہی تھا۔ ایاز یہ تو اتنی قیمتی نہیں کہ تم ان کو تالے میں رکھو اور صبح شام اس کو جا کے دیکھو۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے لیے قیمتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہ بادشاہ سلامت جب میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں دیہاتی سا لڑکا تھا، یہ تہبند باندھی تھی، یہ کرتا پہنا تھا، یہ جوتا پہنا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنے لیے پریزرو کر کے رکھ لیا۔ اب روز صبح اور شام میں دروازہ کھولتا ہوں، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ایاز بادشاہ کے احسانات کو مت بھولنا، تمہیں جو اس نے رتبہ دیا تمہاری اوقات تو یہ تھی، تمہاری اوقات یہ تھی۔ میں صبح بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں شام بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کاش کہ یہ صفت اللہ ہمیں بھی عطا فرماتا، ہم بھی اپنے ابتدا کو دیکھتے، کیا حال تھا، کیا ہماری اوقات تھی، اور آج اللہ نے اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے کس طرح ہمیں مالا مال کر دیا۔ ہم بھی اپنی بنیاد کو یاد رکھتے، یاد رکھتے تو پھر یہ میں نہ آتی، یہ ہمارے اندر عجب نہ آتا، خود پسندی نہ آتی، ہم اللہ کے احسان مند ہو کے زندگی گزارتے۔ تو اگر ایک دنیا کا غلام اپنے مالک کے حکم کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے تو ہم تو اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں، غلام سے بھی ایک درجہ نیچے، ہم تو اللہ کی ملک ہیں، مخلوق ہیں اس کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت کو سامنے رکھیں، ہمیشہ خیال رکھیں کہ حکم خدا کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ حکم خدا کے سامنے انبیاء کیسے سر جھکاتے تھے. سنیے قرآن عظیم الشان. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کے اندر بیٹھے ہیں, اپنا سگا بیٹا پانی کے اندر ہے. آج ہم اتنے گناہگار اور خطا کار ہیں, اپنے بیٹے کو ہم اگر فسق و فجور میں دیکھیں تو ہمارا دل کتنا دکھتا ہے, کتنا ہم اللہ سے رو کے مانگتے ہیں اللہ بیٹے کو سیدھا کر دے, نیک بنا دے, رستے پہ لے آ. وقت کے نبی کی کیا کیفیت ہوگی, اپنا بیٹا آنکھوں کے سامنے ہے. اور وہ فرماتے ہیں یا بنی یرکم معنا, اور بیٹا نہیں سنتا, آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, یعصمنی من الماء. اور جب یہی بات کر رہا تھا فحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج ایک لہر آئی اور اللہ نے اس نوجوان کو وہیں غرق کر دیا والد کی آنکھوں کے سامنے. تو نوح علیہ السلام کا دل کتنا غمزدہ ہوا ہوگا. اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. قرآن مجید میں ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ ابْنِي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, یہ عرض کیا کہ اے اللہ یہ بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ تھا کہ میں تجھے اور تیرے اہل کو بچاؤں گا, اللہ آپ کے وعدے سچے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور آپ تو بہت بڑے اختیار والے ہیں. آگے سے جواب کیا ملا, قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, اے نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ, اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اور آگے فرما دیا فلا تسألنی ما ليس لك به علم, مجھ سے مت سوال کیجئے وہ جس کا تمہیں پتہ نہیں. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جاہلوں والا معاملہ نہ کریں. نبی علیہ السلام گناہوں سے معصوم, اللہ کے فرما بردار, اللہ کے نام کے زندگی جن کی وقف ہے, وہ ایک بات کہتے ہیں اور آگے سے یہ ڈانٹ بھرا خطاب جب سنا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ ہی کا تو وعدہ تھا, نہیں, جیسے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, قال, اللہ کی عظمت کو جانتے تھے سمجھتے تھے, فوراً سر جھکا کے یہ کہہ دیا رب انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی بہ علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. یہ وہ حضرات تھے جو اللہ کی عظمتوں کو پہچانتے تھے, جو جانتے تھے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. بڑے سے بات کرتے ہوئے بندے کے پاؤں کے کانپ رہا ہوتا ہے, بالکل وہی منظر نظر آتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہوا, اسی وقت کپ کپ آ گئے اور فوراً کہا رب انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی بہ علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. جو نیکی کی معصومیت کی زندگی گزارنے والے ہوں وہ اتنا ڈرتے ہیں تو سوچئے پھر ہمارا کیا حال ہے. اللہ کی بے نیازی کو دیکھنا ہو تو آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا دیکھو, بندگی کے نظارے دیکھنے ہو تو نوح علیہ السلام کو جو خطاب ہوا ذرا اس پر غور کرو. اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی ہچکچاہٹ کو دیکھو. اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہو یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کو دیکھو. اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر جا کر 9 سال گزارنا دیکھو. اگر بندگی کو دیکھنا ہے زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چلتا ہوا دیکھیے، یحییٰ علیہ السلام کی گردن کٹتی ہوئی دیکھیے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوتا دیکھیے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ وہ اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے، ان ہستیوں کے ساتھ اگر یہ معاملات آ سکتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی۔ ہم اپنی اوقات کو دیکھیں، ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کے حکم کو توڑ دیتے، سمجھتے ہی نہیں کہ اس کی شان کیا ہے۔ تو آج اس مجلس میں ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں، اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنے حکم کی عظمت پیدا کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے، پوچھنے والے نے پوچھا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال اتنا جلدی سفید کیوں نہ ہوئے، کیوں ہو گئے؟ فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب کریم نے فرما دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کریں نا، فاستقم کما امرت، تو ترجمہ بنے گا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تکلے کی طرح سیدھے رہیے۔ ہمارے ہاں وہ ایک تار، ایک روڈ ہوتا ہے بالکل سیدھا، ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو وہ مشین میں خرابی آ جاتی ہے، ہم اس کو تکلا کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم کما امرت، جیسے حکم دیا گیا اس کے اوپر جمے رہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں فرماتے ہیں کہ آپ بندگی کرنے میں تکلے کی طرح سیدھے رہیے، یہ حکم خدا ہے۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ تائب ہوئے وہ بھی سیدھے رہے، یہ میرے احکام ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، شیبتنی سورت ہود، مجھے ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ محبوب اللہ کی عظمت کو جانتے تھے۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں نا، تو انسان کے اندر سے ناز اور نخرے کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ کون علم پہ ناز کرے گا؟ رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ہم اگر چاہیں جو علم ہم نے آپ کو عطا کیا ہم سب آپ سے واپس لے لیں۔ یا اللہ، آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، تو کون ہے جو علم پہ ناز کرے اور عمل پہ ناز، اس کی بھی جڑیں کاٹ دی۔ فرمایا، لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ فرماتے، لقد کت ترکن الیہم شیئن قلیلا، آپ ان مشرکین کی طرف تھوڑے سے مائل ہوتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ اذ اللہ ازقنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ، آپ اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو محبوب کی محبوبائیں تھیں، محبوب کو جن سے محبت تھی، اللہ ان کو فرماتے ہیں، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہا العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ جب ان کا معاملہ اللہ کے سامنے یہ ہے، تو ہم پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو ایسے توڑ دیتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہوا۔ ہم سے تو سچی بات کہ بکری زیادہ اچھی جانور ہے، گھاس کھا رہی ہوتی ہے، اس کا مالک ایک آواز دیتا ہے، مالک کی آواز سن کے گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم اللہ کا حکم سن کے گناہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہم سے تو چھوٹا بچہ اچھا. ایک بزرگ تھے, آدمی ان کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا تو انہوں نے اس کو میٹھا کوئی چیز نکال کر دی, تو بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور چیز لینے سے انکار کر دی. انہوں نے دوبارہ چیز دی, بچے نے والد کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ اب ہاں کا انداز ہے, تو بچے نے وہ لے لیا. تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ کہنے لگا حضرت میرے بچے نے آپ سے پہلے نہیں لی, آپ کو اگر دکھ ہوا تو مجھے معاف کر دیں. وہ کہنے لگے نہیں, مجھے بچے نے سبق سکھا دیا کہ میٹھی چیز بچوں کو مرغوب ہوتی ہے, تب ان اس کو چاہیے ہوتی ہے, دیکھ کے بے بس ہونے لگتے ہیں. میں نے میٹھی چیز دی, اس نے اپنے باپ کو دیکھا, اس کی طرف سے لینے کا اشارہ نہیں تھا, بچے نے نہ کر دی. پھر اسی باپ نے لینے کا اشارہ کیا تو بچے نے لے لی. تو فرمانے لگے کہ بچے نے میٹھی چیزوں کے باوجود انکار کیا, اپنے ابا کو دیکھا, کاش کہ دنیا کی لذتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں, ہم ان کو لینے سے پہلے اپنے ربا کو دیکھ لیتے, ہم بھی اپنے رب کی طرف دیکھتے. اللہ آپ اجازت دیتے ہیں تو میں لے لیتا ہوں, آپ منع کرتے ہیں تو میں نہیں لیتا, ہم تو بچے سے بھی گئے گزرے بن گئے. دعا ہے رب قریب ہمیں اپنے احکام کی عظمت عطا فرمائے, اور ہم سر جھکا کے پیچھے چلنے والے بندے اس طرح بنے جیسے ہمارے ہاں قربانی کے لیے جانور پالتے ہیں نا, تو ہم اسے کہتے ہیں پالتو لیلا. وہ ایک مینڈا ہوتا ہے, اس کو جب مالک پال لیتا ہے تو پھر اس کو رسی نہیں ڈالتا, بس آگے آگے چلتا ہے, وہ پیچھے پیچھے, مالک چل رہا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے, مالک کھڑا ہوا تو وہ بھی کھڑا ہوا, وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے اپنے مالک کے. کاش کہ ہم بھی اپنے مالک کے ساتھ اسی طرح ہوتے جس طرح ایک پالتو مینڈا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال جو اب سے کوتاہیاں ہو گئی آج کی مجلس میں, ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور آئندہ اللہ رب العزت کی مدد مانگیں. اللہ اپنے حکم کی عظمت دلوں میں اتار دیجئے اور ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل کر لیجئے. ابھی مہلت تو ختم نہیں ہوئی نا, زندگی کے اوقات باقی ہیں. آج بھی اگر سچی توبہ کر لیں تو رب کریم ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے, جیسے میسیجز ہوتے ہیں نا بہت سارے کالے ہوتی ہیں, ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبانے سے کالم یکن, جیسے تھا ہی نہیں. آج ہم اسی طرح اگر ندامت کا بٹن دبا دینا اور دل سے نادم ہوں کہ اللہ ہم نے کتنے گناہ کیے, تو رب کریم کی طرف سے حکم ہو جائے گا سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم جتنے بھی آلودہ صحیح فرعون کے جادوگروں سے زیادہ آلودہ تو نہیں ہے نا, ہم جتنے بھی ناپاک صحیح اصحاب کہف کے کتے سے زیادہ ناپاک تو نہیں ہے نا. جب پروردگار اصحاب کہف کے کتے کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیتا ہے, وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیوں نہیں فرمائے گا. اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس مجلس میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئینہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے کچھ احباب نے بیعت کے لیے کہا تھا, کچھ نے توبہ طائب ہونے کے لیے, یہ عاجز توبہ کے کچھ کلمات پڑھائے گا. سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد, پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. چند معمولات سن لیجئے. ایک تو 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار پڑھنا, دوسرا 100 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنا, تیسرا قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا, چوتھا چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا, اور پانچواں ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا. ان اعمال کے کرنے سے انسان کا دل دھل جاتا ہے, منور ہو جاتا ہے, اور اس کو نیکی کی توفیق ملتی ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کی پابندی نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ, معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما, طاعات کی عزت نصیب فرما, آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. اے اللہ, آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, آپ سینوں کے بھید جانتے ہیں. میرے مولا, ہم رات توبہ کرتے ہیں, دن میں توڑ بیٹھتے ہیں, دن میں توبہ کرتے ہیں, رات کو توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ, ہم ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں, نفس اور شیطان کئی قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں. میرے مولا, اب ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ, ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ, بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے, باپ سے کہتا ہے ابو اٹھا لیجئے, چلا نہیں جاتا. ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ, زندگی گزرتی جا رہی ہے, نفس اور شیطان سے لڑتے لڑتے اللہ اب تو ہمتیں بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں. اے اللہ, بڑھاپا بھی آتا جا رہا ہے. اللہ, اب آپ کی خاص مدد چاہیے. اللہ, ہمیں بچا لیجئے. اللہ, نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے. اللہ, ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے. اللہ, ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے, کوتاہیوں سے درگزر کر دیجئے. اللہ, جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے تو بچے کو پھینک نہیں دیتی, چھوڑ نہیں دیتی, سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے, مگر بیٹا تو میرا ہی ہے. بچے کو دھو لیتی ہے, سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ, ماں اپنے بچے کو نہلا دیتی ہے لیکن بچہ پھر اپنے کپڑے گندے کر لیتا ہے. ماں ڈانٹ پلاتی ہے, کیوں تم نے اپنے آپ کو اتنا گندا کر لیا؟ تو بچہ کہتے ہیں, امی, اگر آپ مجھے نہیں دھوئیں گی میں کیسے صاف ہو سکوں گا؟ اللہ, ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے گندا کر لیا ہے. اری کہ کریم آقا, آپ ہمیں دھو دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ دے دیجئے. اللہ, اپنے مقبول بندوں میں شامل کر دیجئے. نیک مرادوں کو پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, جو مشکل میں ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما, جو الجھے ہوئے ہیں کاموں میں ان کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا.
ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔